بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 2 مئی 2008 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں نظام عدل اجتماعی کا قیام اور مزدوروں کے حقوق کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ذات المسلم کل یکم مئی آپ کو معلوم ہے پورے پاکستان میں تعطیل بھی تھی، اور یکم مئی کی تاریخ جو ہے وہ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے ایک عنوان کا لفظ ہے. چنانچہ اس موضوع پر اخبارات میں آپ نے دیکھا کالم بھی لکھے گئے، مضامین بھی شائع ہوئے، بیانات بھی رپورٹ ہوئے. ایک اہم سوال یہ ہے کہ اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی ہے؟ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا کے اوپر حاوی ہے، غالب ہے، سرمایہ کی اتنی جکڑ بندی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. یہ انڈسٹریلزم جو بایا، انڈسٹری کا دور، اور اس کے نتیجے میں مشین کے ذریعے جو ہے وہ پیداوار، اور ایک شخص جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں کا اور اربوں کا مالک بن جاتا ہے، اور اسی فیکٹری کے ذریعے جو اربوں کا مالک بنا ہے، اسی فیکٹری میں کام کرنے والے سینکڑوں ہزاروں مزدور بیسک نیسیسٹیز کو ترستے ہیں، بنیادی حقوق سے محروم. دو وقت کی روٹی انہیں میسر نہیں ہے، ان کے حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے، ہمارے یہاں زیادہ ہے. جہاں بے روزگاری زیادہ ہوگی وہاں استحصال زیادہ ہوگا، نچوڑا جاتا ہے، اور سارا دن شدید محنت اور مشقت کرنے کے بعد بھی نہ ان کے مستقبل کی کوئی ضمانت ہے، نہ ان کی نوکری محفوظ ہے، نہ اس سے اتنی یافت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں، علاج معالجہ، بچوں کی تعلیم اور فراغ، اس کا بھی اہتمام کر سکیں. وہ ایک ہی فیکٹری ہے، ایک انڈسٹری ہے، ایک طرف ملینئر بلینئر پیدا کر رہی ہے، دوسری طرف افلاس کی کیا ہے مزہ. اقبال نے جو کہا تھا وہ ایک حقیقت ہے، لینن کی زبان سے کہلوایا تھا، لینن خدا کے حضور میں یہ نظم کبھی آپ پڑھیے، بانگ درا میں ہے، بانگ درا یہ بال جی ہوئی، اس حقیقت مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے،
لیکن اس کا وہ شعر، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. سننا چاہیے جو محنت کش طبقہ ہے اس کا جو استحصال ہو رہا ہے، اسی طریقے سے جو محنت کر رہا ہے کھیت کے اندر کسان جو محنت کر رہا ہے صبح سے شام تک چل چلا کی دھوپ میں وہ محنت کر رہا ہے، صبح اٹھ کر جو ہے وہ اگلی آور کو اس کا پانی لگا رہا ہے، خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ اور جو اوپر جاگیردار وڈیرا بیٹھا ہوا ہے وہ عیش کر رہا ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ امریکہ میں جا کر پڑھ رہی ہے، محنت کس کی ہے؟ انہیں بیسک انسانی حقوق بھی میسر نہیں ہیں، ان پر تعلیم کے دروازے بند ہیں کہ کہیں انہیں شعور حاصل نہ ہو جائے اپنے حقوق کا، ان کو غلام ہی رہنے دو. یہ جو استحصال کی بدترین شکلیں ہیں اس دور میں، اور بدقسمتی سے بعض اوقات اس قسم کا امیج دیا جاتا ہے کہ اسلام بھی سرمایہ دارانہ نظام کو سپورٹ کرتا ہے، معاذ اللہ، یہ ایک انتہائی غلط تصور ہے، مغالطہ آمیز تصور ہے. اسلام اصل میں عدل اجتماعی کا عدم بردار ہے، ہر سطح پر کامل عدل و انصاف، ہر انسان کو اس کے جائز حقوق ملے، کوئی کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، نہ سیاسی اعتبار سے، نہ معاشی اعتبار سے، نہ سماجی اعتبار سے. جبکہ یہ استحصال کی شکل ہے اس وقت سرمایہ داری کی، مزدور اس کا استحصال ہو رہا ہے لیکن معاشی میدان میں ہو رہا ہے. استحصال کی مختلف شکلیں ہیں، ہر تلفی ہے. بنیاد کیا ہے استحصال کی؟ استحصال کسے کہتے ہیں؟ لفظ بڑا گاڑھا ہے، کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ حق تلفی کے معنی میں عام طور پر استعمال ہو رہا ہے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا. جیسے آج کل روزگار کی کمی ہے تو کہیں پی این کے لیے بھی نوکری کی جو ہے وہ اسامی خالی ہوتی ہے، تو ایم اے پاس لوگ بھی درخواست دے رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ بے روزگار ہیں. ایک شخص کی صلاحیت یہ ہے کہ اس کو اس کی صلاحیت کے مطابق کم سے کم 10,000 تنخواہ ملنی چاہیے، لیکن چونکہ بے روزگاری ہے لہذا 5,000 کی بھی ملے گی تو وہ قبول کرے گا، کیا کرے گا؟ یہ استحصال ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. استحصال کی بے شبہ شکلیں ہیں، اور اس کی اصل بنیاد انسان کا اپنا جو ہے اس کے اندر کی ایک طغیانی اور بغاوت ہے. کلا ان الانسان لیطغی، بول نہیں، انسان جو ہے وہ تو سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار رہتا ہے. ہر راہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ نا انصافی کر رہا ہوں لیکن فوری طور پر نہ میرے پیٹ میں کوئی مروڑ اٹھ رہا ہے، نہ کوئی جو ہے میرے اوپر پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. عقیدہ تو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن وہ تو آخرت کا معاملہ ہے، حساب تو وہاں ہوگا، دیکھی جائے گی، کوئی بچا ہی لے گا، اس وقت تو کوئی نہیں. اور نظام بھی جو ہے وہ اس استحصال کو سپورٹ کرنے والا، لہٰذا وہ استحصال تو کرے گا، اس کے اندر یہ طبی طور پر کمزوری موجود. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت، مال جیسے بھی ملے میں نے حاصل کرنا ہے، چاہے دوسرے کی حق تلفی کر کے ملے، اور اسی مال کی محبت انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے. صرف لالچ تمہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس دو وادیاں سونے کی ہوں، ڈھیروں سونا، پھر بھی اس کی حرص کی آگ ختم نہیں ہوگی، اس کی شدید خواہش ہوگی کہ کاش تیسری بھی مل جائے. چنانچہ اب جو لوگ ہمارے ہاں بڑی بڑی انڈسٹریوں کے مالک ہیں ان کی سات پشتیں کھا سکتی ہیں لیکن نہیں، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں لیکن فکر یہ ہے کہ اور انڈسٹریاں بڑھ کے ہوئی رہیں. 10 کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اب تک 15 کیوں نہیں ہوگی؟ اور مزید کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ اس ملک کے اندر تو ہو گئی ہے، باہر کیسے ہو؟ یو اے ای میں بھی ہونی چاہیے، سعودیہ میں بھی ہونی چاہیے، پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. یہ حرص، چنانچہ فرمایا حرص کی اس آگ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی شے نہیں بجھا سکتی. یہ انسان کی وہ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے کا استحصال کرتا ہے, اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس کی حق تلفی کرتا ہے, خون پسینے کی کمائی وہ کرے, مکھن ملائی میں کھاؤں. یہ ہے اس کی وجہ سے اشتراکیت کا سیلاب آیا تھا دنیا میں ایک موقع پر, یہ اس کا رد عمل تھا اس سرمایہ داری نظام کا. لیکن وہ بھی بہرحال ایک انسانی سوچ کا نتیجہ تھا, اور سرمایہ داروں کے پیچھے, اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی ذہنیت جو ہے وہ بھی اس کی کچھ پر ہے, سرمایہ داری کی ایول جینیس لوگ, سازشی کردار, بدترین, چنانچہ وہ بھی ناکام ہوا, اس کو ناکام کیا گیا جیسے بھی کیا گیا. لیکن الحق تو وہ بھی نہیں تھا, ایک اعتبار سے انہوں نے انسان کو کچھ حق دیا, مزدور کو اس کا حق دیا, لیکن بعض اور اعتبارات سے استحصال ہو رہا تھا, اس کا انہیں شعور ہی نہیں. پرکیف یہ ہے کہ جو استحصال کی بنیادیں ہیں, اور اس کی وجہ سے دو طرح کی ذہنیتیں پھر وجود میں آتی ہیں, قارونیت اور فرعونیت. کسی کے پاس سیاسی غلبہ ہوگا تو وہ سیاسی طور پر دوسروں کا استحصال کرے گا, کسی دوسرے کو ابھر نہیں دے گا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ نے دیکھا ہے آج سال کیا ہوتا رہا, ایک شخص کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, 16 کروڑ عوام کو اس نے حیوانوں کی سطح پر رکھا ہے. یہ فرعونیت کی بدترین مثال ہے, کوئی حقوق نہیں ہے آپ, عوام کی سوچ کچھ ہو وہ جو چاہے نافذ کرے, جو چاہے فیصلے کرے, قوم کی تقدیر کا مالک ہے. اور عوام کے اندر جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو ساتھ ملا کر اپنے مقاصد کی تکمیل ہو رہی ہے. ایک یہ ہے سیاسی طور پر استحصال یا قارونیت, اور وہ ہے معاشی جبر, معاشی استحصال. میرا مال ہے, میں نے کمایا ہے, میرے ہنر کا, میری محنت کا نتیجہ, میں جیسے چاہوں خرچ کروں, کسی کو دوں یا نہ دوں. یہ ہے کہ جس سے استحصال جو ہے اس کی بنیاد پر. چنانچہ دنیا میں ہزاروں سال تک ایک ہی نظام جو چلتا رہا, جب انسانوں کو اپنے حقوق کا شعور بھی نہیں تھا پوری طرح, ایک نظام ہزارہا سال تک چلا ہے اس دنیا میں, وہ ملوکیت کا نظام تھا, بادشاہ تھا. اور وہ ہمارا جو ہے استحصالی نظام, اس لیے کہ اس میں سیاسی حقوق بھی کسی کا نہیں, ایک فیملی ہے, کل اختیار کی مالک ہے, سیاہ سفید, رائل فیملی, ڈائنسٹی جو ہے رائل ڈائنسٹی, اسی کو حق ہے. اسی طریقے سے معاشی طور پر بھی وہ جو چاہے قانون بنائے, جیسے چاہے عوام کے جو ہے وہ خون پسینے کی کمائی سمیٹے, جو قانون چاہے بنا دے, لگان لگائے, ٹیکس لگائے, محصولات کا ایک جو ہے وہ جال بچھا دے, اور کچھ جو جاگیردار ہیں ان کے بل کے اوپر جن پر قائم ہیں وہ سارا فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا وہ ملوکیت جو ٹاپ پر بیٹھا ہوا ہے بادشاہ اور اس کی فیملی, سارے حقوق ان کے ہیں, باقی انسانوں کے کوئی حقوق نہیں, نہ سیاسی حقوق, نہ معاشی حقوق, نہ معاشرتی حقوق, سب غلاموں کی حیثیت. ان میں کوئی عادل ہوتا تھا, منصف ہوتا تھا تو اس کا بڑا نوشیروان عادل بادشاہ تھا, لیکن عدل و انصاف کیا, اس کے رعایا کے حقوق کا خیال رکھا, یہ کوئی ایکسیپشن ہے. مطلب بادشاہ کا مطلب ہی کیا ہے, عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے, تمام حقوق رائل فیملی. یہ ایک بدترین نظام تھا, اور اللہ تعالی نے جو بھیجا ہے رسولوں کو, جو بعثت ہوئی ہے انبیاء اور رسل کی, اس کے دو اہداف قرآن مجید کے مطالعے کے سامنے آتے ہیں. ایک ہدف تو بڑا واضح ہے, انسان کو وہ ہدایت, اس صراط مستقیم کی ہدایت دینا کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے, اور اللہ کے پیغام کو اتنا ان پر واضح کر دینا کہ اللہ کے ہاں وہ یہ عذر نہ کر سکے کہ پروردگار ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ حق کیا ہے, اس معنی میں حجت کر دیں. سورہ نساء کی آیت میں سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں, رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, ہم رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے رہے. مبشر کس کے لیے؟ یہ راستہ ہے کامیابی کا. ایمان لے آؤ, اپنے عمل کو درست کر لو, اللہ کے بندے بن کر, تم ہو ہی اللہ کے بندے, اللہ کی غلامی میں یہ تھوڑی سی زندگی گزار دو تو ہمیشہ کی زندگی, ابدی زندگی تمہاری جو ہے اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی, تابت بشارت ہی بشارت. ومنذرین, لیکن یہ چند روزہ زندگی اگر تم نے اللہ کی مرضی کے خلاف کسی طرح کے شرک میں ملوث ہو کر, وہ نفس پرستی کا شرک بھی ہو سکتا ہے, وہ دنیا پرستی دولت پرستی کا شرک بھی ہو سکتا ہے, اس میں گزار دی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ خسارہ, نقصان اور شدید ترین عذاب. رسول ایک تو یہ کام کرتے تھے اور اس درجے میں کرتے تھے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, اللہ کا پیغام اتنی وضاحت سے پیش کر دیتے تھے, بیان کرتے تھے کہ اب لوگوں کے پاس کی اللہ کے خلاف, اللہ کے محاسبے کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ جی پروردگار مجھے نہیں پتا تھا وہ راستہ کون سا ہے, وہ آخرت کی کامیابی کا, تیری مرضی کیا ہے, تو کس سے خوش ہے کس سے ناخوش ہے, میں تو نہیں جانتا. یہ ہے اخروی اس کا ہدف, اصل مقصد تو وہ ہے. ایک دوسرا ہدف بھی رسولوں کی بے صدقہ قرآن نے بیان کیا, سورہ حدید کی آیت نمبر 25 خطبے پہلے خطبے کے آخر میں جو آیات قرآنی عام طور پر پڑھی جاتی ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا, بالعموم میں اسی آیت کی تلاوت کیا کرتا ہوں, بہت عظیم آیت. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, ہم بھیجتے رہے ہیں رسولوں کو بڑی واضح تعلیمات اور معجزات کے ساتھ, بھیجتے رہے. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم ان کے ساتھ دو چیزیں اور نازل کرتے رہے, رسولوں کو بھیجا اور دو چیزیں ان کے ساتھ نازل کی, ایک ہے کتاب آسمانی ہدایت, اس اخروی کامیابی کے حوالے سے کامل ترین ہدایت, والمیزان, اور رسولوں کو ہم ایک میزان بھی دے کر بھیجتے تھے, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, کے لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں, اس میزان کو نصب کریں دنیا میں اور اس کی برکات سے نظام عدل اجتماعی قائم ہو, سب کو ان کے حقوق ملے اور کوئی کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے, یہ دنیاوی ہدف تھا. نظام عدل اجتماعی کا قیام رسولوں کو بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد, ایک مقصد وہ اخروی, ایک دنیاوی ہدف بھی ہے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمائی گئی سورہ شورہ میں, اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ وہ ہے جس نے نازل کر دی ہے الکتاب بھی حق کے ساتھ, قرآن مجید نازل کر رہا ہے اللہ تعالی, والمیزان, اور میزان بھی اللہ نے نازل اتار دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دو چیزیں عطا کی گئی, کتاب اور میزان, اس میزان کا تعلق دنیا میں نظام عدل اجتماعی, سیاسی حقوق بھی سب کو ملے, معاشی حقوق بھی ملے, معاشرتی اور سماجی اعتبار سے بھی تمام انسان جو ہے برابر ہیں, ان کو حقوق ملنے چاہیے, کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں, کوئی نسلی اعتبار سے لسانی اعتبار سے کوئی برتر نہیں, کلکم بنو آدم و آدم من تراب, سب تم آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. یہ جو عزم ہے ہر لیول پر عزم, یہ مقصد تھا رسولوں کو بھیجنے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دو چیزیں عطا ہوں, اور اس کا ذکر پھر قرآن مجید میں تین مرتبہ بہت اہتمام سے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق, وہی اللہ ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں مراد ہیں تینوں مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. دو تحفے دے کر بھیجا ہے, ایک تو اس رسول کو ویسے بھی رحمت للعالمین بنایا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ جو نبی آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا, تو ان کو جو بھیجا تو دو تحفے ان کے ساتھ دیے, والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. ایک تحفے کا عنوان ہے الہدا اور دوسرے کا عنوان دین حق. کامل ہدایت رہنمائی. کس چیز کی رہنمائی؟ جس امتحان میں تم گزر رہے ہو اس میں کامیاب ہو کر اخروی کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہو، اس کی کیا شرائط ہیں، کیا تقاضے ہیں، فکر و نظر کی صحت کے کیا تقاضے ہیں، صحیح فکر، صحیح علم کیا ہے، صحیح عمل کیا ہوگا، وہ درست عمل جو انسان کو سیدھا لے جائے اور خسارے سے بچا کر کامیابی سے ہمکنار کر دے، جس کا عنوان جنت. اس کے اعتبار سے کامل ترین رہنمائی، اس لیے کہ انسانوں پر سب سے بڑی رحمت یہ ہوگی، میرا سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ مجھے آخرت میں کامیابی مل جائے. رحمت وہ ہے کہ جو میرے لیے مفید ہے، اس رحمت کا سب سے بڑا مطلب اخروی کامیابی ہوگا. تو اس اخروی کامیابی کے لیے جو کامل ترین رہنمائی ہو سکتی ہے، مؤثر ترین، کامل ترین، جامع ترین، وہ قرآن مجید کی شکل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی، تاکہ انسانوں کو وہ رحمت، اصل رحمت جو ہے وہ حاصل ہو سکے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سورہ انعام میں ایک بڑے عجیب انداز سے بات کی گئی، اللہ تعالی نے، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خود اپنے اوپر تمہارے رب نے رحمت کو واجب کر دیا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس رحمت کا سب سے بڑا منظر ہوگا قیامت کے دن. اس لیے کہ جن کو جنت میں داخل کیا گیا، اصل رحمت ان پر ہوئی، دنیا کی اونچ نیچ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر آپ دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں کو معیار سمجھے رحمت کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیول پر زندگی گزاری ہے. کئی کئی دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. معلوم ہے اصل رحمت تو وہ ہے، دنیاوی آسائش رحمت کا عنوان نہیں، نظر نہیں. سب سے نچلی سطح پر آپ نے اختیاری فقر، مال غنیمت آ رہا ہے، مال فے آ رہا ہے، لیکن سب کچھ بانٹ دیتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ ہو جائے، سب آپ کے اختیار میں ہوتا تھا. نہیں، کوئی فائدہ دنیا میں نہیں اٹھایا. تو بات کہ اصل رحمت تو وہ ہے، اور سورہ انعام کی آیت کی روشنی میں تو رحمت کا اصل اظہار وہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں کو جنت میں داخل کرے. تو الہدا، اس جنت تک پہنچانے کے لیے جو مؤثر ترین کلید ہے آپ کے پاس، وہ قرآن ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، کامل ایڈیشن. ودین الحق، دوسری شے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ ہے دین حق، سچا دین، سچا نظام اطاعت، سسٹم آف سوشل جسٹس، نظام عدل اجتماعی، جس کے لیے سورہ حدید میں لگتا ہے تھا میزان، سورہ شورا میں بھی آیا میزان. دین حق اصل میں دنیا میں وہ نظام ہے جس میں ہر شخص کو اس کا حق ملے اور کوئی شخص دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈال سکے کسی بھی لیول پر، انسان کے تمام حقوق کے حوالے سے، معاشی حقوق، سیاسی حقوق، انسانی لیول کے حقوق. وہ نظام عدل اجتماعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وہ کامل عدل تھا. صرف معاشی عدل نہیں ہے اس میں، اس میں سیاسی عدل بھی، اس میں سماجی عدل بھی ہے، اس میں معاشرتی عدل بھی ہے، ہر لیول پر کامل ترین عدل. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی عظیم ترین مظاہر میں، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشن دیا گیا کہ اب آپ نے اس دین کو، اس دین حق کو غالب اور قائم کرنا ہے پورے نظام زندگی پر، باطل نظام کو اکھاڑ کر دین حق کو قائم کرنا. یہی تو وہ جدوجہد تھی جس کے لیے جہاد اور قتال فرض کیا گیا مسلمانوں، اس لیے کہ اس کے ذریعے نو انسانی کو رحمت میسر آتی ہے. اس رحمت کے دو پہلو ہیں، وہ بھی سمجھ لیجیے. ایک یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ان کے جائز حقوق ملے، انہیں انصاف ملے، انہیں ڈگنیٹی ملے، انسانیت کی جو شرف ہے اس کے حوالے سے. یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں. ہر مسلمان کی عزت، جان، مال، آبرو محترم ہے، حرام ہے. کوئی دوسرا کسی مسلمان کے ان حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، ڈالے گا تو ریاست اس کے خلاف ایکشن لے گی. جان، مال، عزت، آبرو اور صرف مسلمان ہی کی نہیں، ہر انسان کی محترم، اسلامی ریاست کی ہر شہری کی، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ اسلامی ریاست کی اولین ذمہ داریوں میں سے. ڈگنیٹی ہے، ہیومن ڈگنیٹی. یہ رحمت، اس رحمت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بلکہ پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ جب عدل و انصاف نہ ہو تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب استحصالی نظام ہو، جیسے ملوکیت کا نظام تھا یا آج کل سرمایہ دارانہ نظام ہو، اور یہ جو جاگیر دارانہ نظام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ استحصالی نظام کی شکل ہے، بدترین شکل ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان نارمل زندگی نہیں گزار رہا ہوتا. جب اس کے حقوق قصب کیے جا رہے ہوں، جب اس کو عدل میسر نہ ہو، جب انصاف میسر نہ ہو، اس کی ذہنی کیفیت اب نارمل انسان کی نہیں، ہر وقت اندر اندر توڑ رہا ہے. وہ ایک شدید گھٹن کا شکار ہے. وہ ایک نارمل انسان کی طرح سوچ نہیں سکتا. انتقامی جذبات اس کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں. انصاف نہ ملنے پر آپ کو معلوم ہے کیا کچھ ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو ساری زندگی انصاف کی دربدر ٹھوکرے کھاتے ہوئے بالآخر یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا، اور کچھ ریئیکشن میں آ کر پھر خود ہاتھ میں اسلحہ لیتے ہیں. اس نظام سے تو انصاف نہیں ملے گا، ہمیں خود انصاف دینا ہے، اور پھر جس کو چاہتے بھون ڈالتے ہیں. یہ ساری کیا صورت حال ہے؟ انسان اصل میں شرف انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے جب استحصالی نظام ہے، خاص طور پر معاشی استحصال ہو رہا ہو. تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ اگر معاشی طور پر استحصالی نظام ہے تو یہ دو دھاری تلوار ہے. ایک طرف اس کے نتیجے میں دولت اور سرمایہ کا ارتکاز ہوتا ہے، کروڑ پتی، ارب پتی بن رہے ہیں، ارب پتی کھرب پتی بن رہے ہیں. دوسری طرف محرومیت بڑھ رہی ہے، عوام الناس تیزی سے پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں، بیسک نیسیسٹی سے محروم ہیں. جنہیں وہ زیادہ ملتا ہے انہیں دولت کا ہیضہ ہو جاتا ہے اور وہ انسان نہیں رہتے، وہ اور مال کھینچنے اور خون چوسنے کے عادی ہو جاتے ہیں، درندے اور بھیڑیے بن جاتے ہیں. اور جن کا استحصال کیا جا رہا ہے وہ بھی بیچارے انسان نہیں رہتے، وہ کولو کے بیل بن جاتے ہیں، وہ لدو اونٹ بن جاتے ہیں، وہ حیوانات کی مانند ہوتے ہیں کہ جن کا کام صرف محنت مزدوری ہے اور کچھ چارہ کھا لینا ہے، اس لیول پر زندگی گزار رہے ہیں. یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہی نقصان، اور اس کا سب سے بڑا نقصان پھر یہ ہے کہ ان کی جو اخلاقی اور روحانی ترقی ہونی چاہیے وہ رک جاتی ہے، انہیں آخرت کا ہوش ہی نہیں ہے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روز گال کے. کون یاد کرے اللہ کو اور آخرت کو؟ شام کی روٹی کا مسئلہ ہے، بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دوائی نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. ریاست تو کوئی ذمہ لیتی نہیں، نہ علاج کا، نہ تعلیم کا، نہ بنیادی حقوق کا، سر چھپانے کو بھی جگہ نہیں ہے. آخرت وغیرہ کا مسئلہ تو بعد کا ہوگا، یہ اس وقت کا مسئلہ کون کرے گا؟ لہذا نو انسانی کی ایک عظیم اکثریت آخرت کے اعتبار سے بھی ان کا مستقبل مقدور. دنیا میں بھی رحمت سے محروم، آخرت میں بھی محروم. یہ ہے سب سے بڑا نقصان استحصالی نظام کا، اور یہ ہے اس وقت پوری دنیا میں استحصالی نظام، سرمایہ داری کا نظام، سودی نظام. اور سود سے بڑا استحصالی نظام کوئی ہو نہیں سکتا. تبھی آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر فقر بڑھ رہا ہے، پاورٹی لائن سے نیچے بہت تیزی سے ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ جا رہی ہے اس طرح. بڑے خوش ہو رہے تھے آپ کے مشرف سے شاید جان چھوٹنے کا وقت آ گیا. دو مہینے کے اندر چار مرتبہ آپ کی جو ہے آئل پرائز بڑھ گئی ہے. ہو جائیے خوش. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی افلاس. لوگوں کو اپنا دنیاوی زندگی گزارنے میں سب کچھ لگا کر بھی بیسک نیسیسٹیز حاصل نہیں ہوں گی. وہ کرائم کی طرف جائیں گے, وہ کرپشن کی طرف جائیں گے, وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے. یہ ہے حاصل. اور رسولوں کے لیے اسی لیے دنیاوی ہدف معین کیا گیا تھا کہ وہ نظام عدل اجتماعی قائم کرے تاکہ لوگوں کی اخلاقی اور روحانی ترقی کا بھی امکان ہو, انہیں ان کے بنیادی حقوق میسر آئے, انہیں عدل و انصاف میسر آئے گا تو ذہنی سکون ملے گا, انہیں ان کے بنیادی حقوق ملیں گے تو وہ بہت سے تفکرات سے آزاد ہوں گے. اب وہ اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچ سکیں گے, اپنے رب سے دوڑ لگانے کے حوالے سے بھی کچھ توجہ ہو سکے گی, کچھ دین کے تقاضے جو ہیں ان کی طرف بھی ان کا کوئی نظر اٹھ سکے گی. انسانیت, ہمدردی, ایک دوسرے کا بھائی غم گساری, بھائی چارہ, ایک دوسرے کے کام آنا اور دینی اقدار, ان کا تحفظ, ان کا فروغ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا غلبہ دین, اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی سوچنے کا کوئی موقع تب بنے گا, ورنہ کہاں. تو دنیا پہ بھی امن و سکون, عدل و انصاف اور لوگوں کو ایک بہترین ماحول میسر آئے گا, نفسیاتی اعتبار سے, ان کی مادی ضروریات کے اعتبار سے. اور اسی میں پھر امکان ہوگا کہ وہ اپنی اخروی کامیابی کے بارے میں بھی سوچیں اور دینی تقاضوں کی طرف بھی متوجہ ہو سکے تاکہ ان کی آخرت سنور سکے جو اصل میں رحمت ہے. یہ ہے وہ دین حق جو ہمیں دیا گیا, اور ہم مسلمانوں کی محرومی اور بدنصیبی. 57 اسلامی ملک ہیں, 150 کروڑ مسلمان اس خطہ زمین پر بستے ہیں پورے عرض پر, اسی ایک جگہ بھی وہ دین حق قائم نہیں. وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی کا سب سے بڑا مذہب. ہم نے طے کیا ہوا کہ ہم خود کو بھی محروم رکھیں گے, ہم اس رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے, نہ خود اٹھائیں گے نہ نو انسانی کو اٹھانے دیں گے. ہاں مزدوروں کا عالمی دن منا لیں گے, فنا دن عورتوں کے حقوق کا دن منا لیں گے, فنا جو سارے حقوق جس نظام میں ملتے ہیں آپ کو, جو آپ کو اللہ نے عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اس پر اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر کیس یہ تو کچھ اصولی باتیں تھیں. خاص طور پر مزدور طبقے کے لیے اسلام نے جو کچھ ان کی عزت افزائی کے لیے جو کچھ سامان کیا ہے, ان کے حقوق کی نگہداشت کے لیے, اب وقت تو نہیں ہے اتنا کہ میں اس کا ادا کر سکوں, لیکن محنت, اس کی جو عظمت ہے, محنت کش ہونا, یہ تو انبیاء اور رسل کا کام رہا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے کچھ ہندوانہ پس منظر بھی ہے. وہ لوگ جو ہاتھ کی محنت کی کمائی کھاتے ہیں انہیں نیچ قوم سمجھا جاتا ہے. یہ بڑھائی ہے, یہ دھوبی ہے, یہ موچی ہے, ان کو ہم اپنی بیٹی دے دیں, ناک کٹوائیں گے ہم. یہ وہی جاہلیت ہے جس کو توڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا جس نے اجرت پر بھیڑے نہ چرائی ہوں, چرواہا. ہر نبی اور رسول نے بھیڑے چرائی ہیں اجرت پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے بھی یہ کام کیا, بڑی معمولی اجرت پر میں بھیڑے چرایا کرتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ذکر کیا کہ میں نے بھی یہ کام کیا ہے اور تھوڑی سی اجرت کے اوپر. کتنے ہی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ زرہ بنایا کرتے تھے, لوہار کا کام بن گیا. قرآن مجید نے ان کی عظمت کو بیان کیا, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَعَلَمْنَا لَهُ الْحَدِيثَ. ہم نے داؤد پر بڑا فضل فرمایا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک فضل تو یہ تھا کہ ان پر زبور نازل کی اور وہ حمد کے ترانے تھے, اور جب وہ حمد کے ترانے پڑھتے تھے ایک لحن کے ساتھ تو پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے. اور دوسرا فضل یہ تھا کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں حدید کو فولاد کو نرم کر دیا تھا اور وہ زرہ تیار کرتے تھے اس کے ذریعے, اور اس طریقے سے وہ اپنی آمدنی کا ان کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ عطا کیا, ہاتھ کی کمائی. اور یہ اللہ کا فضل تھا. اس فضل کے دو مظاہر, زبور عطا ہوئی اور یہ کہ انہیں ہاتھ کی کمائی سے اللہ تعالیٰ نے بہرہ مند فرمایا اور اس کا ایک سبب ان کو مہیا کرتا. اور ویسے بھی وہ حدیث تو مشہور ہے, الکار سے وہ حبیب اللہ, اپنے ہاتھ سے کمانے والا شخص ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت ہے. اونچا مقام ہے اگر دیکھا جائے تو اللہ کی نگاہ میں, تو محنت کش طبقہ ہو, مزدور ہو, کسان ہو, ہاتھ سے کمائی کرنے والے, ان کی ڈگنیٹی ہے, ان کی عزت ہے, ان کی عظمت ہے اسلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے, بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں آیا. اور بھیڑیں ہی چرائی تھی انہوں نے مدین میں جا کر, وہ جو بزرگ انہیں ملے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے, لیکن اس میں اختلاف ہے. زیادہ قوی روایت یہ ہے کہ وہ حضرت شعیب نہیں تھے بلکہ ان کے کوئی پیروکار کو ایک بزرگ تھے, اس لیے کہ حضرت شعیب کا زمانہ اور ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور ہے. لیکن بات کہ وہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے, بزرگ تھے. ان کے ہاں آٹھ سال انہوں نے یہی محنت مزدوری اور اجرت کیا, انہیں اجرت پر رکھا گیا تھا. یا عبد استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین, ان کی بیٹیوں نے گواہی دی تھی کہ یہ شخص قوی بھی ہے اور امین بھی ہے, امانت دار ہے, اس کو اجرت پر رکھ لیا. جب وہ مدین پہنچے تھے تب آپ کو معلوم ہے وہ قصہ, تو آٹھ سال کا کانٹریکٹ ہوا تھا کہ تم یہ کام کرو گے, اجرت کرو گے, اس کے نتیجے میں پھر ایک بیٹی جو ہے اس کا سیاح تمہارے ساتھ کر دیا جائے گا. یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے موجود. بہت سی صورتیں جو ہیں اس وقت سرمایہ داروں نے جو مزدوروں کا گھیراؤ کرنے کے لیے اور ان کے حقوق کو تلف کرنے کے لیے جو نکالی ہیں, ان سب کا سد باب اسلامی نظام کے اندر موجود. ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بے روزگاری ہے تو کم سے کم اجرت پر بھی ایک شخص راضی ہو جائے گا, آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہی فیکٹری ہے جس سے آپ ہر مہینے کروڑوں کما رہے ہیں لیکن مزدور کو آپ بس چند سو کے اوپر ہی تنخواہیں گے, خود کروڑوں اربوں کما رہے ہیں اس کو دینے کے لیے تیار نہیں, اور چونکہ اسے کہیں اور روزگار مل نہیں سکتا لہذا مجبور ہے. اس کا جو اصل علاج کیا وہ ہے کفالت عامہ کے تصور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو متعارف کروایا, انٹروڈیوس کروایا, کوئی شخص بھی بے روزگار ہو اس کی بیسک نیسیسٹیز کی فراہمی ریاست کے ذمے ہے. جب اسے معلوم ہے کہ میری بنیادی ضروریات کی کفیل ریاست ہے, وہ کفالت کرے گی, اب وہ وہی جاب کرے گا جس کے اندر اسے کچھ نہ کچھ ملے گا, تو ٹکا سا جواب دے دے گا کہ میں کام نہیں کرتا, یا آج کا مزدور کر سکتا ہے. فیکٹری بند ہو جائے گی تو سات نسلیں جو ہیں وہ صنعت کار کی جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کی تو خوب کھائیں گی اور اس کو مزے سے اڑائیں گی, لیکن مزدور کے لیے دو دن اپنے بچوں کو کھلانا ممکن نہیں ہے, فیکٹری بند ہو جائے. یہ ہے اس کے ساری نظام. کفالت عامہ کا تصور دیا اسلام, ریاست کفیل ہے, ذمہ دار ہے. تو جب وہ نظام ہوگا تو مزدور کے قدموں تلے بھی زمین ہے, اسے معلوم ہے ریاست میری پشت پر ہے, میرے حقوق کی نگہداشت اس کے ذمے ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں. حق کے محنت تو معین کر دیا جاتا ہے لیکن اس کی ادائیگی میں لیت و لعال سے کام لینا, تم نے فلاں کو تاہی کر دی, فلاں کر دیا, یہ کر دیا, اس میں سے بھی کٹوتی کر لینا. اوقات کار جو ہیں وہ اپنی مرضی کے معین کر دینا, یہ سب اس کی اس مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی شکلیں ہیں اور یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے, جبکہ اسلامی ریاست عدل و انصاف کی ضامن تھی. تمام معاملات میں وہ اپنے شہریوں کی پشت پر ہے, ان کی ضامن ہے اور ان کے حقوق کی نگہداشت کی ذمہ دار. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ان کی بڑی خدمات ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اور جدید دور کے جو تقاضے آ رہے ہیں اس کے حوالے سے انسان کے معاشی قتل کی جو مختلف شکلیں ہیں اور معاشی استحصال کی جو ہیں ان کا سرجباب کیا ہے اور ان کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے بھی بیان کروں گا. اس وقت صرف آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ سارا معاملہ تو ہے دنیا کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے وہ ان ہر قسم کی ناانصافی اور استحصال کے نظام کو ختم کر کے مکمل ہر لیول پر عدل و قسط کی ضمانت دیتا ہے. اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے, دور خلافت راجدہ اس کا ایک عملی ثبوت. لیکن دوسری طرف اصل مسئلہ جو ہے, قرآن مجید لفظ استعمال کرتا ہے کسب کو نیکی اور بدی کے لیے, اصل کمائی وہ ہے. تم اپنی اصل کمائی دنیا کی کمائی کو سمجھتے اور اس کے حوالے سے ایک خاص سوچ ہے تمہاری. قرآن کہتا ہے سورہ کہف کی وہ آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم بتائیں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اپنی محنت اور عمل اس کے اعتبار سے سب سے خسارے میں, بڑی محنت کر رہا ہے حاصل کچھ نہیں کیا, اس سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے اپنی محنت اپنے عمل کے اعتبار سے؟ جواب دیا گیا, الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, وہ لوگ کہ جن کی ساری بھاگ دوڑ محنت دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہ گئی, جس کا ہدف صرف دنیا کمانا تھا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے, بڑی اچیومنٹس. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے رول ماڈل ہیں. کتنی محنت کی اس شخص نے, چھاگڑی سے اپنا کام کا آغاز کیا تھا, آج دیکھو کتنی فیکٹریوں کا مالک, مزدوری کرتا تھا اور اب دیکھیں ٹھیکیدار کمپنی جو ہے کتنی بڑی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک. رول ماڈل, ایک معمولی ترخان یا لوہار تھا اور اب دیکھیے اسٹیل مل کا مالک. محنت بہت کی انہوں نے, ظاہر بات ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی کے لیے محنت, اپنی جو تفریحات ہیں ان کو چھوڑا, اپنے آرام کو تج کے راتوں کو جاگا ہوگا, کیا کچھ نہیں کیا اس نے, اپنے حقوق سے دستبردار ہوا, اپنے بیوی بچوں کے حقوق سے جو ہے ان کے اوپر بھی حق تلفی کرتا رہا, اور آگے شائن کرنا اور آگے بڑھنا دنیا میں. لیکن یہ سب سے زیادہ ناکام ہے اس لیے کہ محنت تو بہت کی ہے, اس میں کوئی شک, لیکن محنت کا نتیجہ چند ٹکے دنیا کی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو آخرت ہے اس نے برباد کر رہا, جو ابدی زندگی. یعنی کچھ لوگ تو وہ بھی ہوتے ہیں نا کہ دنیا میں محنت کرتے ہی نہیں, لیکن محنت تو بہت کی, اس سے ایک بٹا دس محنت کر لیتا تو آخرت کے لیے تو وہاں کامیابی ہو جاتی, ادھر نہیں توجہ ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل الناس یغدو فضائع النفس, ہر شخص صبح کرتا ہے اور پھر وہ سارا دن اپنے آپ کو بیچتا ہے. بڑی حکیمانہ بات آپ کو فرماتے ہیں, اس لیے کہ انسان مختلف قسم کی محنت تو کر رہا ہے. ایک تو محنت کا شے جو اپنے یوں کہنا چاہیے کہ جسمانی محنت سے کما رہا ہے, مزدور ہے وہ کسی چلا رہا ہے, بیلچے سے کام کر رہا ہے, معمار ہے وہ بھی لگا ہوا ہے, ایک شخص اپنے آفس میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے وہ ذہنی محنت کر رہا ہے, کسی کا کلیریکل جاب ہے, مختلف قسم کی نوعیت ہے. فبائع نفسہ اپنے آپ کو بیچتا ہے, یعنی اپنی صلاحیتوں کے عوض کچھ حاصل کرتا ہے. مزدور 12 گھنٹے کی جسمانی مشقت کے بعد بھی وہ چند ٹکے بےچارہ حاصل کر سکے گا جس میں بھوش کے 2 وقت کی روٹی پوری ہو. ایک بڑے پائے کا وکیل جو ہے وہ چند گھنٹے لگا کر ہو سکتا ہے کئی لاکھ کا کیس جو ہے اس کو حاصل کر سکے, لیکن اپنی صلاحیتوں کو بیچ رہا ہے ہر شخص اور اس کے عوض وہ دنیا کچھ کما رہا ہے. یہ دنیا اس کی معاشی ضرورت بھی ہے. فموتقها موبقها, فرمایا کہ سب لوگ لگے ہوئے اسی کام میں, اپنی صلاحیتوں کو بیچ کر کچھ حاصل کر رہے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو ساری محنت کرنے کے باوجود بھی اپنے لیے ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو محنت کر رہے ہیں وہ حلال کما رہے ہیں, وہ جائز ذرائع پر اتفاق کر رہے ہیں, وہ کمائی میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیزیں جائز ہیں کیا ناجائز ہیں, اس کے حوالے سے اللہ کی مرضی جو ہے اللہ کی رضا وہ ان کے لیے مقدم ہے. اور پھر یہ کہ جو اور بھی دین کے تقاضے ہیں ان کے لیے بھی کچھ محنت کرنی ہے, کچھ حصہ اس کے لیے بھی بچا کر رکھا ہوا ہے, وہ بھی تو کمائی ہے, وہ بھی ہم بیچ رہے ہیں, اور اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے قرض دو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تو میرے لیے محنت کرو میں تمہیں وہاں دوں گا. فموتقها وموبقها, کچھ تو وہ ہیں جو سارا دن محنت کرنے کے باوجود شام کو لوٹتے ہیں تو اپنی اخروی ہلاکت کا سامان لے کر لوٹتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں کہ جو محنت کر رہے ہیں لیکن صحیح رخ پر کر رہے ہیں اور صحیح متوازن انداز میں کر رہے ہیں, وہ اپنی آخرت کی فلاح اور کامیابی کا پروانہ لے کر وہاں سے رات کو واپس لوٹتے ہیں. تو محنت تو ہر شخص کر رہا ہے, اب یہ دیکھیں کہ اس کا رخ کدھر اور اصل کامیابی کون سی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر کی بھی صحت عطا فرمائے اور صحیح رخ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.